خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل سلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل سلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا
رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 5، نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نویت سنت الاعتکاف. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوال کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر دا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے ہوا شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان رمضان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ملی. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ڈیکوریٹ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارا میرا اہل سنت، اللہ کی ادا سے ایک بار بھی ہمیں رحمت و بڑا پیارا پیارا مہینہ رمضان نصیب ہوا. ہم اپنے بڑوں سے رمضان المبارک میں اشروں کا سنتے ہیں، یہ اشرے رمضان میں ہی کیوں آتے ہیں؟ और अशरफ किस चीज को बोलते हैं? इनके नाम क्या है और क्या इनकी कोई दुआ भी होती है?
रमजान इन अशरफ माने 10 दिन, तो रमजान का महीना 30 दिन का होता है, कभी 29 का भी होता है, लेकिन ये तीनों अशरे कहलाते हैं। पहला अशरा अशर रहमत यानी रहमत का अशरा, दूसरा अशर मगफरत मगफरत का अशरा, और तीसरा जहन्नम से आजादी का अशरा। वो हदीस पाक जिसमें वो अशर रहमत मगफरत वगैरह का तस्करा है, इसमें ये भी है, ये वो महीना है कि इसका अव्वल यानी शुरू के 10 दिन रहमत है। अव्वल माने फर्स्ट, अच्छा, इसका अव्वल यानी फर्स्ट इब्तिदाई 10 दिन यानी रहमत है, और इसका औसत यानी दरमियानी बिटवीन 10 दिन मगफरत है, आखिर यानी आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी है। जो अपने गुलाम पर इस महीने में तख़फीफ करे यानी काम कम ले, अल्लाह पाक उसे बख्श देगा और जहन्नम से आजाद फरमा देगा। इस महीने में 4 बातों की कसरत करो ज्यादा, यानी ये 4 काम ज्यादा करो। क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? इनमें से 2 ऐसी हैं जिनके जरिए तुम अपने रब अज़्ज़ा वजल को राजी करोगे, तो बकिया 2 से तुम्हें बेनियाजी नहीं, यानी ये ऐसी बात है कि इनकी तुमको जरूरत है, करना ही होगा। बस वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अपने रब्बे पाक को राजी करोगे वो ये है। क्या पढ़ना है ये सवाल था ना, तो वो 2 बातें बयान हो रही हैं जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे वो ये है। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, कलमा पढ़ना। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना। जबकि वो 2 बातें जिनसे तुम्हें गना यानी बेनियाजी नहीं, वो ये हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक से जन्नत मांगना। नंबर 2, जहन्नम से अल्लाह पाक की पना तलब करना कि या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। इन बातों से बेनियाजी यानी ये तुम्हारे लिए ये 2 काम भी जरूरी है, आखिरी 2 काम जरूरी है, और 2 काम वो अल्लाह की रजा के लिए करने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और इस्तिग़फ़ार करना, ये तौबा करना। तो मीठे मीठे सही भाइयों, अभी जो हदीस बात बयान की गई इसमें यह भी है कि इस माह मुबारक में कलमा शरीफ ज्यादा तादाद में पढ़कर और बार बार इस्तिग़फ़ार यानी खूब तौबा के जरिए अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करनी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत में दाखिले और जहन्नम से पना की बहुत ज्यादा इल्तिजाएं करनी है। لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استغفر الله کہنا بھی یہ استغفار ہے، یہ مختصر ہے، زبان پر آسان ہے، استغفر الله استغفر الله استغفر الله یہ پڑھتا رہے بندہ، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ پڑھتا رہے، یا جیسے چند بار لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیان ہو رہا تو اب کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف سننا ہے، جبکہ بیان سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سہیل افتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا مدنی مذاکرے میں سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں گیم وغیرہ کھیل سکتے ہیں؟ یہ
گیم کے معنی تو ہوتے ہیں کھیل، اب وہ گیم تو 1000 قسم کے ہوتے ہیں، 3 کے علاوہ سارے گیم جو ہیں وہ باطل ہیں اور ناجائز بھی ہیں، تین گیم پر، اب جو آج کل گیم کھیلتے ہیں جس طرح کے، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں اور بہت بہت سارے گیم کھیلتے ہیں، پھر وہ الیکٹرانک گیم بھی کھیلتے ہیں، ویڈیو اور اس سے نام بھی بہت سارے ہیں،
موبائل فون پر بہت ساری گیمیں اب آ چکی ہیں، اور اب تو معلومات کے مطابق گیمیں وہ آ گئی ہیں جن میں زبردست قسم کا میوزک ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ گیمیں آ گئی ہیں کہ جن میں مطلب بمبے شرمی بھی حیائی بھی ڈالی گئی ہے، اور ذہن، اخلاقیات اور بہت ساری چیزیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ وقت بھی برباد ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت بھی توبہ لگی ہوئی ہوتی ہے،
تخریب کاری کی تربیت، ڈکیتیوں کی تربیت، چوریوں کی تربیت یہ گیم کے ذریعے ہوتی ہے،
یعنی یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ وقت پاس کرنا ہے، وقت پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے وہ چیز چاہیے جس میں نفس کو لطف اور مزہ آ رہا ہو،
چاہے آخرت فیل ہو جائے، وقت
یہ تصور کچھ اسی طرح کا، کیونکہ وہ آخرت کی طرف یہ نہیں ہے نا کہ اگر آپ کہیں کہ آخرت، وہ اس نے شاید یہ سوچا نہیں کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے، وہ شاید یہی سوچ رہا ہے کہ میرا وقت پاس ہو رہا ہے، وہ اس وقت کے پاس ہونے میں آخرت کی بربادی ہے یا نہیں ہے، یہ علم کی کمی کہیں یا غفلت کہیں، اس کو آپ جو بھی نام دے دیں، لیکن لوگ اسی طرح کی کوششیں کرتے ہیں اور اس ٹائم پر ایسے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کلبوں میں چلے جائیں گے، یہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، بے پردگیاں ہو رہی ہوں گی، ٹی وی پر گناہ دیکھے جا رہے ہوں گے، موبائل پر گناہ کیے جا رہے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت برباد کیا جا رہا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے جو کچھ آپ اور ہم سنتے ہیں یا بیان آپ کرتے ہیں، تاش کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، لوڈو کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، شطرنج کھیلے جا رہے ہوتے ہیں، اب تو جو مجھے معلوم ہے تو الیکٹرانک اتنی گیمز آ گئی ہیں، بلکہ بکتی مہنگی سے مہنگی گیمیں بکتی ہیں، جو الگ ہے، اور اب یہ ہو گیا ہے، اب یہ کہ اللہ کریم کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام، یہ پڑھنے کی توفیق ملنا، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملنا، اس طرح دیگر نیک کام میں لگ جانا، یا چلے گناہ سے ہی بچ جانا اور فضول اور اس طرح کے نہ پڑھنا، تو یہ سوچ بن نہیں رہی ہے،
اللہ اللہ، بس اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، جو دنیا داری کے اس طرح کے گناہوں کے فیلڈ میں ان کا ٹائم اس طرح پاس ہو رہا ہوتا ہے، جو مذہبی فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کا ٹائم اس طرح پاس ہوتا ہے کہ ان کو وقت ان سے پکڑا نہیں پکڑا جاتا، کہ بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، نیک کام بھی رہ جاتے ہیں، کہ یہ نیک کام کروں یا یہ نیک کام کروں، فیصلہ کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، کہ وقت اتنا ہے کہ یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، اب مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے بعد کچھ اورات پڑھنے ہو کسی کو، اب میں اورات پڑھوں یا میں درس دوں، بیان کروں، بیان سنوں، میں کیا کروں، آدمی کیا فیصلہ کرے، ایک کو پکڑتا ہے تو دوسرے دس چھوٹ رہے، یعنی جو دینی ماحول میں ہوتے ہیں، مدنی ماحول میں ٹائم ان کا بھی پاس ہو رہا ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پاس ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اچھا پاس ہو رہا ہوتا ہے، اب یہ اس کو فیصلہ کرنا کہ ثواب کس میں زیادہ ہے، ورد و وظائف میں ثواب زیادہ ہے یا لوگوں کو دین کے احکام سکھانے میں ثواب زیادہ ہے، تلاوت کرنے میں ثواب زیادہ ہے یا علم دین حاصل کرنے، فرض علوم سیکھنے میں ثواب زیادہ ہے، یہ فیصلہ یہ اس مدنی ماحول والوں کو کرنا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں جس سے ثواب مجھے زیادہ ملے، تو اللہ کا کرم ہے کہ جو مدنی ماحول میں واقعی ہوتے ہیں اور جن کے مشاغل ہوتے ہیں، علماء، مشائخ، مفتیان کرام، ان کے ٹائم جو ہے نا ان سے پکڑے نہیں جاتے ہوں گے، ایسے پاس ہوتے ہیں اچھے کاموں میں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، نیندیں پوری نہ ہو رہی ہوں اور تھکن سب ان کو محسوس ہوتا ہو کہ ٹائم بہت جلدی پاس ہو رہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یوں پلک جھپکتے تین روزے ہر نکل گئے، دسواں حصہ نکل گیا رمضان کا، یوں ٹائم بہت جلدی پاس ہو رہا ہے،
آپ نے بھی جیسے بھی ارشاد فرمایا کہ میں جیسا بھی آپ اورات پڑھیں یا بیان کریں یا مدنی مذاکرہ کریں، اب جیسے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو اب وہ کہیں کہ میں مدنی مذاکرہ بھی سنوں اور میرے جو اوراد و وظائف ہیں دوران مدنی مذاکرہ میرے جو اوراد ہیں جو مجھے تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہیں وہ بھی میں پڑھ لوں، تو کیا دوران علم دین سیکھنے کے دوران کیا اس طرح کی کام دیکھنے سننے والا کر لے کہ چلو ایک ساتھ دو تین کام ہو رہے ہیں تو کیا رہ جائے؟
درست بھی تسبیح پڑھتا ہوں
اور جو بھی وظائف ہیں اوراد ہیں پڑھ لیں،
نہیں یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ پھر وہ ایک ہی طرف توجہ رہ سکتی ہے، دو طرف توجہ رہنا مشکل ہے، تو اب ایسی صورت میں دونوں طرف غفلت کا اندیشہ ہے کہ نہ درود شریف کی طرف توجہ رہی ہے نہ سننے کی طرف توجہ رہی ہے، اور سننا بہت زیادہ یعنی کہ توجہ مانگتا ہے تاکہ سمجھ پڑے تو یاد رہے، یاد رہے تو بندہ عمل کرے، اور پڑھتے پڑھتے سننے سے غلط فہمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ کہا کچھ گیا سمجھ کچھ آئی، تو اس لیے جب علم دین کی باتیں سن رہا ہو اس وقت تو بالکل ٹائٹ قفل مدینہ ضروری ہے۔
آپ تو پڑھنے پر توجہ دلا رہے نا، میں کہتا ہوں کہ جیسے سن رہا ہوں میں آپ کو، سنتے سنتے میرا ذہن کہیں اور چلا گیا، کچھ اور سوچ میں چلا گیا، کسی اور کی بات یاد آ گئی، تب بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ اگلا کیا بول کے نکلا،
برابر
اتنی توجہ چاہیے ہوتی ہے سننے میں،
بالکل توجہ ٹیک لگا کر بھی سننا منع ہے، توجہ پوری نہیں رہتی اس دوران، جب دین کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی عالم کرتا ہے تو اس وقت ہمیں بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، نہ ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت ہے، ان سب سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ انداز نہیں ہوتا، جب تک کان لگا کر توجہ سے سنے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ بعض لوگ بولتے ہیں نا یار ہم کو یاد نہیں رہتا، ہم کو سمجھ نہیں آتی، ہم آتے ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی، ہماری اصلاح نہیں ہوتی، سدھرتے نہیں ہیں، تو یہ اسی طرح سنتے ہوں گے کہ وہ کان میں جاتا ہوگا دوسرے کان سے نکل جاتا ہوگا، دل میں اتارنے کے لیے توجہ چاہیے، موبائل بھی سائلنٹ ہو، بالکل موبائل کو چیک بھی نہ کرے دوران بیان سنتے ہوئے، بھول جائے اس کو، چیک کرے یار دیکھوں کس کا نمبر آیا، یہ غفلت تو ہو گئی نا دیکھنے میں، پھر وہ اچھا فلاں کا یار یہ تو بہت ضروری تھا اب کیا کروں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر یوں نیچے ڈوکا کیا سر کیا اور یوں پھر شروع ہو گئے، تو خود تو ڈوب رہے، دوسرے دو چار دن ان کو بھی ڈبکیاں لگوا رہے، یار ان کی بھی توجہ بٹے گی، اس کو آواز جائے گی، توجہ رہے گی، آپ کو دیکھیں گے یار یہ کیا جھک کر کر رہا ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ بالکل یعنی کہ فارغ ہو کر سنیں گے تو سیکھیں گے، موبائل کو بھولنا ہے۔
اسی طرح مطالعہ یا کتاب پڑھتے ہوئے چند دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پھر واپس آنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں خود ہوا ہے کہ یہ پڑھ کر آگے نکل گئے لیکن اب تھوڑا سا غور کیا یار کیا پڑھا تھا پیچھے، تو یہ باتوں کا یاد نہیں رہتا کیا، کیونکہ پڑھ تو رہے تھے لیکن ذہن کہیں اور چلا گیا تھا، پھر دوبارہ پیچھے جانا پڑتا ہے کہ چلو یہ پڑھیں، تو مطالعے میں بھی اتنی توجہ ضرورت ہے جتنی سننے میں ضرورت ہے۔
بالکل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ماشاء اللہ یہ ابدال تحصیل پلوال اور کوٹری یہ بھی ہمارے ساتھ آج شامل ہے، مرحبا بابو الاسلام
شاہ لطیف صاحب حال سے بول رہا ہوں جی، میرا سوال ہے میت کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کا منہ کھول کر دیکھنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ میں نے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جنازے کے بعد منہ دیکھنا جائز نہیں، اس کی وضاحت فرما دیں، شکریہ۔
پڑھنے کے بعد کی یعنی ناجائز ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، دیکھ تو سکتے ہیں، البتہ چونکہ تدفین کے اندر جلدی کرنی چاہیے تو کوشش یہی ہو کہ جلد سے جلد دفنا دیا جائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں بھی دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھتے ہیں، غسل کے بعد بھی دیکھتے ہیں، قبر میں رکھنے کے بعد پھر چہرہ کھولتے ہیں، پھر آخری دیدار کرتے ہیں، قبروں کو روند رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں دبا دب، بہت مطلب بہت گناہ کرنے پڑتے ہیں، تدفین دفن کرنے میں بھی بہت گناہ، بس غسل میں بھی خدا جانے کتنے گناہ کرتے ہوں گے، بے تحاشا پانی بہانا اور کیا کیا اسراف کرتے ہوں گے، اس میں بھی علم نہیں ہے، علم ہے اس کے جس کے پاس اس کو عمل کا جذبہ نہیں ہے، غفلت۔
آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر میت کا منہ دکھانا ہے تو کس وقت دکھا دیا جائے؟
بھائی ایک بار بہتر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غسل کے بعد کفن بند کرنے سے پہلے دکھا دیا جائے، کیونکہ وہ جو لکھنے کا ہے نا وہ بھی کفن بند کرنے سے پہلے لکھنے کا ہے. کفن بند کر دیا تو اب واللہ عالم اس کی سرات پڑھنا یاد نہیں ہے، لیکن لکھنے میں تو ہے کہ کفن بند کرنے سے پہلے پیشانی پر بسم اللہ وغیرہ لکھ دیا جائے.
ہمیں نے سنا سر کہ ایک تعداد جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ نماز جنازہ میں شریک ہوتی ہے، جیسے مثال عام طور پہ غسل ہو گیا، غسل ہونے کے بعد اگر ہم نے دکھایا تو بعض افراد عزیز و اقارب وغیرہ اس وقت ہوتے ہیں جو میت کو لے کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، مسجد کے باہر جو نماز جنازہ جنازہ گاہ ہے وہاں پر لے کر جاتے ہیں، پھر ایک تعداد جنازہ گاہ میں آتی ہے. اب جو جنازہ گاہ میں ڈائریکٹ پہنچے ہوتے ہیں ان کا ایک ذہن ہوتا ہے چہرہ دیکھنے کا، یہ عام طور پہ جب نماز کے بعد چہرہ دکھایا جاتا ہے اس کی یہ صورت بنتی ہے.
سب کا ذہن نہیں ہوتا، بہت جو اقرب ہو نا شاید اس کا ذہن ہوتا ہوگا، باقی لوگ رسمی طور پہ بس اب دکھایا جا رہا تو لائن میں لگ جاتے دیکھ رہے ہیں.
ایسی تعداد جو پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ وہ دور والے پہنچیں گے، دیکھنے والے تو پہلے ہی پہنچیں گے.
باہر ملک سے آیا نا رشتے دار، دوسرے شہر سے آیا، زیادہ تر اس کو یوں ہوتا ہوگا میں دیکھوں. یہ بھی بس ایک رسم بن گئی، اب ویسے سامنے آتا ہو تو گلی بدلتے ہوں گے اور دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن فوت ہونے کے بعد وہ ایک یہ رسم ہے چہرہ دکھائی کی. کوئی اس کا مطلب ہے نہیں کہ چلو جائز ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت یا اس کی مطلب کوئی فضیلت کہیں نہیں پڑی. ہاں عالم دین ہے، عالم دین ہے یا کوئی نیک صالح بندہ ہے، اس کو دیکھے بندہ، اس کو دیکھ کر بعض اوقات ایمان تازہ ہوتا ہے. دنیا دار جو عام طور پہ ہم لوگ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا چہرہ تو نہ دیکھنے میں مجھے تو عافیت لگتی ہے، کہ بعض اوقات وہ چہرہ بگڑ جاتا ہے گناہوں کے سبب یا کسی بھی وجہ سے یا تاخیر کے سبب بھی چہرے میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. تو اب آپ اپنے عزیز کا چہرہ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا تبدیل ہوا ہے تو آپ کو صدمے میں اضافہ ہی ہوگا کہ یہ کیا. یہ میں اپنے تجربات کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے دیکھے ہیں چہرے کہ شروع میں چہرہ نارمل ہوتا ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد چہرے پہ آثار جو ہے نا وہ دبے اور نمایاں ہونے لگتے ہیں، جس سے چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے دیکھنے سے نہیں مطلب سمجھ میں آتا. قبر میں جا کے تو گھنٹوں گزر چکے ہوتے ہیں، پھر گرمیوں میں زیادہ اندیشہ ہوتا ہے بگڑنے کا لاش کے، تو جتنا جلدی ہو اس کو دفن کر دیا جائے.
آپ نے یہ جو بھی جملہ ارشاد فرمایا نا کہ لوگ جب قبر میں تدفین ہو گئی، دفن کر دیا، اب آواز دیتے ہیں کہ آؤ، اب اس وقت جو قبریں روند کر وہ بالکل ایک بے دردی اور بے درکاری کے ساتھ جو اس وقت قبر میں دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس پر ہمیں مشورے دینے چاہیے.
یہ قبر میں اتار دیتے ہیں
جی،
تدفین تو جب ڈھک دیں گے نا تب ہوگی، تو یہ اتار کر بلاتے ہیں. اور قبر پر پاؤں رکھنا، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام، تو یہ حرام کام کرنے پڑتے ہیں عام طور پر. جو قبر کو، یہ تو نہیں ہے کہ پورے ہال میں ایک ہی قبر ہے، وہ قبرستان میں قبروں سے تو ڈھیر ساری قبریں ہوتی ہیں، اس پہ جانا تو بہت دشواری ہوتا ہے، بچ کر تو آدمی نہیں آ سکتا. تو اب خامہ کا چہرہ دیکھنے سارے ماں قبروں کو کچلتے ہوئے رونتے ہوئے جوتے رکھتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں. یعنی چہرہ دیکھنا جس کی کوئی فضیلت، میں نے کہا میں نے نہیں پڑھی، 100 گناہ اس چہرہ دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بولتے ہیں، یار گلاب کا پھول ہے جس کیسا چہرہ ہے، حالانکہ دل سمجھ رہا ہے کہ یہ بگڑا ہوا چہرہ ہے، لیکن وہ اچھا لگانے کے لیے یا ویسے ہی بس کیا نور برس رہا ہے چہرے پر، حالانکہ بعض اوقات نوسط برس رہی ہوتی ہے. بظاہر
امیر السنہ سے عرض ہے کہ عام طور پر جیسے تدفین ہوتی کناروں پہ تو کم ہوتی ہے، وہ بھی جگہ ہوتی ہے کناروں کی، اور بیچ میں ہی ہوتی ہے کہ قبروں کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے، تو ہمیں کتنے افراد جائیں کے لیے؟ ہمارے ہاں عام طور پر تو سب پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جب قبریں بیچ میں جگہ مل رہی ہے اور قبروں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
اس میں یہ کہ جو قبر کے اندر اتاریں گے، قبر کو بند کریں گے، وہ 3-4-5 افراد جن کی ضرورت ہے، مجبوراً ان کو جانے کی علماء نے اجازت دی ہے. میری یہ بات ہوئی اس سے کہ یہ اس کا سوا کوئی حل نہیں ہے، تو یہاں یہ چلے جائیں یہی دفن کر کے بچ بچا کر باہر آ جائیں. اس کے علاوہ زائد افراد جو جاتے ہیں وہاں قبروں پہ باقاعدہ جوتے لے کر کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے قبروں کو بالکل سیٹ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ تو حرام ہے. یہ سب مسلمان کی قبروں پر احترام ہے, مسلمانوں کی قبر کا. تو یہ تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے قبر سے. ویسے عام دنوں میں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو قبروں پر چلتے ہوئے قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے ہیں, پھول ڈالتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پانی کے ڈول بلا وجہ وہ ڈلواتے ہیں گورکن سے, تو ضرورت نہیں ہوتی, خامہ کا پانی کی ڈول ڈلواتے ہیں. خدا جانے یہ سمجھ کیا سمجھ کے ڈلواتے ہیں, اندر وہ ٹھنڈک پہنچتی ہے. ٹھنڈک اس سے تھوڑی پہنچے گی, ٹھنڈک آپ کے اس والے سوپ سے پہنچے گی. تو یہ پانی جو ضرورت نہیں ہے وہ ڈالا, یہ بھی اسراف اور ناجائز اور گناہ کا کام ہے. ہاں پودا ہے اس کو ڈالا تو اور ضرورت ہے تو بھی, ورنہ پودا بھی یہ ہوتا نا اس کو اس کے ٹائم پر, یعنی کہ جو گورکن سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہوگا تو وہ پانی ڈالتا رہتا ہے. لیکن اب وہ قبر ہے بیچ میں, اب پانی ڈالنے کے لیے گورکن کا انتظام کرنا کہ تم ڈال دیا کرو پانی پودے پر, تو وہ بھی قبروں پر چل کر ہی جائے گا. تو یہ کام بھی کرنے سے بچنا ہے کہ ہماری وجہ سے وہ قبروں پر چل کے پانی ڈال لے جائے گا. پھر اللہ کی رحمت کے سپرد کرتے ویسے بھی یہ پودا بھی کب تک رہے گا؟ یہ لوگ مرمر سنگے مرمر لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, یہ کب تک رہے گا؟ آپ زندہ ہیں جب تک, آپ کے ابو ہیں نا, آپ کا جو بیٹا آپ کے بعد وہ آپ کی قبر پر سنگ مرمر چڑھا دے کہ ابو نے یہ نیک کام کیا تھا تو میں بھی سنگ مرمر کا کوئی دو پانچ من اپنے ابو کے بوجھ ڈال دوں, بڑا کمایا تھا اس نے, یہ رقم تو سنگ مرمر کیا کرے گا یار؟ میت کو تھوڑی فائدہ پہنچائے گا, میت کو پہنچائے گا فائدہ ایک درود پاک پڑھ کے اس کا عیسیٰ علیہ ثواب کر دو, یہ فائدہ پہنچے گا میت کو. آپ کے سنگ مرمر سے فائدہ کوئی نہیں پہنچے گا. یہ جو قبروں پر کر رہے ہیں نا اولیاء کرام کی قبروں پر اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کا رجوع ہو کہ یہ کوئی نیک بندے کی قبر ہے, مزار ہے, اس پر حاضری ہے. تو ان کا مزار جو ان نیتوں سے بنایا جاتا ہے نا تو یہ جائز ہوتا ہے. عام لوگوں کی قبروں پر یہ سنگ مرمر لگاتے ہیں, چھتیں بناتے ہیں, عمارتیں بناتے ہیں بے مقصد, تو بے مقصد یہ جائز نہیں ہے. ہاں مقصد ہے, اس لیے چھت وغیرہ ڈالی کہ لوگ آئیں گے عزیز رشتہ دار اس کی چھاؤں میں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, ذکر و اذکار کریں گے, اس نیت سے بنائی تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے. فتح و رضیہ شریف میں پڑھیں ہم سب مسائل لکھے ہوئے.
یہ بھی قبر کے لیے نہ ہوا نا,
قبر کے لیے نہیں ہے, لوگوں کے
لیے,
کیونکہ قبر پر یہ جو چھت بنائی میت کو فائدہ کیا ہے؟ میت کو تو ویسے وہ منو مٹی تلے نیچے وہاں دھوپ کی کرن تو ویسے نہیں پہنچ رہی جو آپ کی چھت اس کو دھوپ سے بچا لے گی, اس کو تو اللہ کی رحمت ہی بچائے گی. انڈرسٹوڈ ہے؟ ہماری سیمنٹ اور یہ بجریاں اس کی رقم اگر کسی غریب کو دے دیں گے نا تو اندر چھاؤں جائے گی, اندر سایہ جائے گا اور وہ گرمی سے بچے گا, ثواب پہنچے گا. تو یہ لاکھوں روپے اپنی ماں باپ کی قبروں پر, اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے ان کی قبروں پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, یہ اللہ کے بندے اتنا نہیں سوچتے کہ یار میرا بیٹا تو یار نماز کے لیے بھی کون سا فجر میں اٹھتا تھا یار, یا میرا باپ یار دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا تھا. اب یہ سنگ مرمر اس کو فائدہ پہنچائے گا یا خوبصورت میں نے گنبد بنا دیا اس کی قبر پر میرے باپ کی, یہ اس کو فائدہ پہنچائے گا, یا یہی رقم میں کسی غریب کو کام دھندے پہ لگا دوں, ہے نا, کسی غریب کو راشن اس رقم سے میں باندھ دوں, کہہ رہا ہوں میں نے اتنا راشن میں بھجواؤں گا میرے باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تو یہ چیزیں فائدہ کریں گی آپ کے باپ کو, یقین مانے آپ کو بھی ثواب دلوائیں گے, ورنہ وہ جو خرچہ کر رہے ہیں آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے, میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو آپ نے باپ کا کیا تو بیٹے نے آپ کا کیا, دادا کا آپ کوئی نہیں وہ خیال رکھے گا, دادا کی قبر اب ویران پڑی ہے, یہ سنگ مرمر یہ لوز ہو جائے گا تو یہ اٹھا اٹھا کر اس کے جو وہاں اطراف میں لوگ دیول لے جائیں گے خلاص. تو اصل فائدہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ ثواب ہے, یہ ہمیں کرنا ہے, خوب عیسیٰ علیہ ثواب کرنا ہے. کھانے کی دیگیں چڑھا کر بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہو سکتا ہے, لیکن ایک پڑھ کر بھی ہوتا ہے, کسی ایک بچے کی ترکیب کر لی ان کے ماں باپ سے یا کسی جامعہ سے عاشقان رسول کے کہ یہ بچہ میرے باپ کے اس سال سواب کے لیے یہ جب تک پڑھے گا 8 سال یا 6 سال اس کا کورس ہے درس نظامی کا اس کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا یہ آپ کے باپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا یہ حفظ کر رہا ہے بچہ اس پر جو خرچہ آئے گا میں اٹھاؤں گا یہ آپ کے باپ کو ثواب پہنچے گا باقی اب یہ پتھر آپ چڑھا دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا باپ کو تو یہ سمجھنے کی باتیں میرے خلاف نہیں ہو جانا پوری باتیں سمجھنا میں نے جو بھی عرض کیا اپنی طرف سے نہیں عرض کیا میں نے فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو باتیں پڑھی ہیں نا مدنی پھول یہ اپنے انداز میں آپ کو سنائے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا مجھے فائدہ کیا مسئلہ گھڑنے سے اپنے آخرت وہ بھی اس بڑھاپے میں داؤ پہ لگاؤں گا میں تو امت کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ ہم لوگ اس میں بدنام بہت ہیں کہ یہ سنی یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں اب دیکھو سنی کیسی باتیں کر رہا ہے تو یہ پہلی بار تھوڑی کر رہا ہے یہ پہلی بار تھوڑی کر رہا ہے یہ باتیں پرانی ہیں اس کی آپ کے لیے نہیں ہوں گی الحمدللہ تو جو بھی حق ہے وہ حق ہے گنبد بنانا اولیاء کرام کے مزاروں پر جائز ہے یہاں مقصد ہے کہ یہاں گنبد بنائیں گے تو لوگوں کی توجہ جائے گی کہ یہ کوئی نیک بندہ ہے وہ حاضر ہوں گے اس کا فیض اٹھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کریں گے ان کی برکتیں حاصل کریں گے عام آدمی کے لیے گنبد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو صاف منع کرتے تھے کہ عوام کی جو قبرستان یہ پکی قبریں جو بنا دیتے ہیں نا یہ نہیں بنائی جائیں کہ کچی قبروں سے عبرت ہوتی ہے یہ تو اتنی جگہ گھیر لیتے خواہ یہ بھی جو بھی اجازت دی علماء نے یہ بزرگان دین کے مزارت کے لیے دیے بنانے کی عوام الناس کو تو بس اسے دفن کر کے کچی قبر اس کی چھوڑ دی جائے لیکن اگر کوئی اوپر سے بناتا ہے تو جائز ہے گناہ نہیں ہے یہ لیکن اب وہ جو اضافی سنگ مرمر کی جو قبریں بناتے ہیں نا یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے باقی تھلے بناتے اس کے 2 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہوگا اس پر اور چھتے بناتے ہیں اس کی تو عمارت کا تو صاف میں نے فتاوی رضویہ پڑھا ہے ناجائز ہے وہ وجہ اگر کہ اس کے سائے میں لوگ تلاوت کریں گے بیٹھیں گے اس کی اجازت دی ہے ورنہ ناجائز ہے بلا وجہ اسراف ہے یہ
امیر السنہ سر تھے کہ آپ نے ارسال ثواب کے لیے کچھ مدنی پھول دیے کہ طالب العلم کے تعلق سے کریں عام طور پر جیسے ہوتا ہے یہ حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہی طالب العلم مثلا 8 سال تک درس نظامی پڑھے یا یہ کہ یہی طالب العلم جو ہے حفظ تک ہو اور بس اوقات طالب العلم وہ حفظ پورا نہیں کر پاتا کیا ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری یہ رقم اپنے لیے ایک رقم دے دیں کہ یہ رقم میں اتنی مدرسے کے لیے دے دوں گا اور اس سے طلباء کرام پڑھیں کہ اس میں حساب وغیرہ کے کام میں آسانی ہو جائے
بالکل یہ بھی سال سو پہ رقم بھی دی جا سکتی ہے تو رقم دے دیں یا مطلب مسجد بنا دیں مسجد کا کچھ حصہ بنا دیں مسجد میں کچھ تعمیرات میں رقم ڈال دیں ہر نیک کام کا اظہار سوال ہو سکتا ہے ہر نیک کام کا
ایک اسلامی بہن کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اسلامی بہن کو ورثے میں جو رقم ملی تو انہوں نے وہ ورثے کی رقم سے مسجد کے کا پلاٹ خرید لیا اور اس کی تعمیرات میں وہ رقم لگا دیں تو 29 شعبان الحمدللہ اس مسجد کے افتتاح بھی ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک اچھا عمل نظر آیا کہ ورثے کی رقم جو مل گئی اگر اسی وارث نے ہی اپنی ہی ملک میں آئی ہوئی رقم کو اپنے والد صاحب یا والدہ کے اصال ثواب کے لیے خرچ کر دیا مسجد بنا دی یا یہ کہہ دیا کہ جناب 4 طلباء کرام جامعۃ المدینہ میں مثال کے طور پر جو پڑھ رہے ہیں ان کے اخراجات میرے ذمہ ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور تنخواہیں بھی اپنے ذمہ لی جا سکتی ہیں کہ اتنے اساتذہ کی تنخواہیں میرے ذمہ اتنے قاری صاحب کی تنخواہیں میرے ذمہ وہ قرآن پڑھا رہے ہیں وہ عالم بنا رہے ہیں یہ بھی الحمدللہ
اتنے فیضان مدینہ کے اماموں کی تنخواہ میرے ذمہ میں دیا کروں گا بجلی کا خرچہ میں دوں گا کچھ بھی اس سال ثواب کے لیے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں
اپنے والدین کے اس سال ثواب کے لیے بالکل اور بہت پیارے پیارے مدنی پھول امیر سنت نے بیان کیے ہیں ابھی جیتے جی اپنے والد صاحب کو آپ دیکھ لیں کسی کے چشمے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کسی کے बिस्तर टूटे हुए होते हैं, वो बेचारे पीछे पड़े हुए होते हैं कि बेटा जरा बिस्तर बना दो, उसका टाइम नहीं है। बेटा चश्मे बना दो, उसका टाइम नहीं है। बेटा जूते मेरे जरा सिलवा दो, उसका भी टाइम नहीं होता। बेटा मेरी वो फला चीज हो गई ये करवा दो, उसका भी टाइम नहीं होता। जीते जी बाप के लिए एक तिनका तक लाने का टाइम नहीं होता, लेकिन इंतकाल के बाद फिर ये कब्र पर जाकर ये सारे काम करने का करते हैं। तो अभी माँ भी हयात है, अगर वालिद भी हयात है, दोनों हयात है, एक हयात है। जीते जी इनके लिए जितनी खिदमत करनी है करें, जो भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इन पर आप खर्च करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसका भी सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब। हमारी मजलिस है तजीस व तकफीन, माशाल्लाह। इस मजलिस के तहत कफन, दफन, गुसल वगैरह ये बहुत सारे मसाइल सिखाए जाते हैं। बाकायदा इन्होंने एक बाकायदा मदनी गुलदस्ते वीडियोज बनाई हुई हैं और वो दिखाई जाती हैं। मदनी इल्तिजा ये करूंगा, हर घर में एक इस्लामी भाई ऐसा हो, बेटा भाई वगैरह, जिसको कफन, दफन, गुसल वगैरह के अहकाम और मसाइल पता हो, ताकि घर में अगर किसी की मैयत हो जाती है तो फिर उसको हर तरह से ढूंढा जाता है या कोई आ जाए। इसी तरह घर में एक बेटी ऐसी हो, कोई इस्लामी बहन ऐसी हो जो गुसल वगैरह कर सकती हो, तो ये चीजें जरूर कर लेनी चाहिए।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा।
है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा।